أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے گا محمد وآل محمد شب وفات ہے ام المومنین کی ان عظیم و شان ہستی کی جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر کوئی زوجہ مجھے کبھی نصیب نہیں ہوئی، وہ جنہوں نے رسول خدا کی غربت میں ان کا ساتھ دیا، ان کی تنہائیوں میں رسول خدا کے لیے مونس و خمخوار تھیں، جن کی نسل طاہرہ سے سلسلہ امامت جاری و ساری ہوا، خانہ کعبہ میں تین شخصیتیں نماز پڑھنے والے میں ایک رسول خدا، دوسرے امیر المومنین اور تیسرے ان کی بزرگوار شخصیت قرار پاتی ہے۔ بی بی خدیجہ کی عظمت کے احترام میں، ان کی شخصیت کے احترام میں اور سلسلہ امامت کے حضور ان کی جدہ ماجدہ کی تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے تین دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دی ہے اور ہر انسان اپنی توانائی بھر ہدایت حاصل کرتا ہے دین مبین کے ذریعے سے۔ انسان ظاہر اس میں ایک سطح پہ نہیں ہے، ہر انسان کا دین سے ہدایت حاصل کرنا مختلف انداز میں ہے، مختلف کیٹیگریز میں ہے، مختلف سطح پر ہے۔ ایک دفعہ دین سے ہدایت حاصل کرنا اتنا ہے کہ ایک انسان پہلے چند خداؤں کو مانتا تھا، پھر وہ خدا کو ماننے لگے، یا مثال کے طور پر خدا نمتال کے ماننے کے باوجود ختمی مرتبت کو نہیں جانتا تھا، پھر ختمی مرتبت کو پہچاننے لگے۔ ایک ہدایت یہ ہے، نام کی حد میں مسلمان ہونا، اور اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، مثال کے طور پر کسی اور دین کا ماننے والا تھا۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ وہ نام کو تو پہچان گیا ہے، مسلمان بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد عبادات کے وجوب کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا چیز مکروہ ہے، کیا چیز مستحب ہے۔ تو اس کی زندگی آہستہ 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 اسلام کی تعلیمات میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، واجب پر عمل کرتا ہے، حرام سے گریز کرتا ہے۔ اس مرحلے کے اندر مثال کے طور پر وہ نماز کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر جو اس کو حرام بتائے گئے ان سے دوری حاصل کرتا ہے۔ ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے، ہمارے خیال میں یہ دو مرحلے نسبتاً آسان ہیں۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ وہ ہے جہاں پر یہ اپنی ذہنیت کو اسلام کے مطابق لے آتا ہے، اس جگہ کو ہم کہتے ہیں ویلیوز یا اقدار۔ ہمارے خیال میں پہلے مرحلے کا اسلام لانا، دوسرے مرحلے کا اسلام لانا، ان تمام کے مقابلے میں اس مرحلے کا اسلام لانا سب سے مشکل کام بنے گا۔ ایک آدمی نماز تو پڑھ لیتا ہے، لیکن کیا توحید اس کے اندر آ گئی ہے؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں صرف نام کو قبول کرتا ہے، دوسرے مرحلے میں اعمال کو قبول کرتا ہے، تیسرے مرحلے کے اندر اقدار قبول کرنے لگتا ہے۔ اقدار قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ ویلیوز کا ایکسیپٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ویلیوز کا ایکسیپٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو خدا کے نظام نے جتنی اہمیت دی ہے، آپ اور میں بھی اتنی ہی اہمیت دیں، اس سے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ اب چند مثالیں اس سلسلے میں عرض کروں گا تاکہ یہ تیسرا مرحلہ سمجھ میں آئے، جو میرا اپنا خیال ہے کہ ہم لوگ اب اس مرحلے میں داخل ہوں گے یا ہمیں داخل ہو جانا چاہیے تھا، اور شاید یہ وہ کمی ہے جو ہمارے اندر باقی ہے۔ البتہ کچھ میں ظاہر واجبات کی کمی بھی باقی ہے، لیکن کم از کم یہ تیسرا مرحلہ ہے جس کی کمی ہمیں شدت سے احساس ہوتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اقدار کی کمی کی نشاندہی کیسے کی جا سکتی ہے اور کیسے اسے سمجھا جائے؟ سمجھنے کا کام یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو اسلام نے مثال کے طور پر 10 کے اسکیل میں 6 پہ رکھا ہے، آپ 7 پہ نہ رکھیں، آپ 5 پہ بھی نہ رکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں ویلیوز. مثلا اسلام کے نظام میں، اقداری نظام کے اندر والدین کی اہمیت ہے. اگر ہمارے نزدیک بھی والدین کی اتنی اہمیت ہے، ہم اقداری نظام کے اندر شامل ہیں، اور اگر اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہم اسلام کے اقداری نظام کا حصہ نہیں بنے. ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، دوسرے مکروہات سے شاید گریز کر رہے ہوں، حرام سے بھی بچ رہے ہیں، لیکن اقداری نظام کے اندر ابھی نہیں آئے. سسٹم آف ویلیوز وہ نہیں ہے جو اسلام کا ہے. اب یہ ہر چیز پہ آئے گا. اگر نماز مثال کے طور پر ظہر کے وقت 15 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، اقداری نظام ایک ایسی چیز ہے جو زندگی میں بھر میں ساتھ چلتی ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام کے اقداری نظام سے باہر آ جائے. مثال کے طور پر اسلام میں قدر ہے، ویلیو ہے اسلام میں عبادات کی، آپ اور میں اتنی دیں گے، اسلام کے اقداری نظام کا حصہ ہے. اتنی اہمیت نہیں دیں گے، اس کا مطلب غلطی ہو گئی. اسلام نے انسانوں کو دیکھنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے، میں اور آپ بھی انسانوں کو ویسے ہی سمجھیں گے تو ہم اس کا حصہ ہیں. اب دیکھیں ہم لوگ یہاں تناقض کیوں ظاہر ہوتا ہے. اب ہوتا یہ کہ ایک آدمی ہے، بہت پرہیزگار ہے، بہت نمازی ہے، دوسری طرف سے اپنے ہی دوستوں کے لیے دھوکے باز بھی ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نمازی پرہیزگار بھی ہوتا ہے، دھوکے باز بھی ہے. نمازی پرہیزگار بھی ہے، گناہ بھی کر رہا. یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو گئیں؟ عبادت کے ہوتے ہوئے اس کو بچنا چاہیے تھا. مشکل کیا ہے اس کی؟ اس نے عبادات کو اقدار سے ہٹا کر انجام دیا ہے. عبادات کو اقدار کے ساتھ نہیں رکھا ہے، ویلیوز کے ساتھ نہیں رکھا ہے. لہذا عین ممکن ہے کہ بظاہر بہت نمازی ہے، بظاہر دینداری میں بہت آگے ہے، لیکن دینداری میں بہت آگے ہونے کے باوجود جو اسلام نے چاہا ہے وہ نہیں ہے. اچھا اس کام کو حاصل کرنا بہت سخت ہے. دیکھیے نام کے حد میں مسلمان ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک کلمہ شہادت. ایک کلمہ شہادت پڑھے اور وہ اسلام کی زندگی میں داخل ہو گیا. عبادات کو کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ عبادات کو پریکٹس کے لیے جو کچھ چاہیے وہ آپ کے سامنے ہے. مثلا آپ ایک ویڈیو لے لیجئے جس کے اندر وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہو، بیان کیا ہوا ہو، آپ اسے پڑھ لیجئے، یہ آپ سیکھ لیں گے. تھوڑی سی محنت مشقت آپ کو مسائل کے لیے کرنی پڑے گی، لیکن یہ کام بھی ہو جائے گا. لیکن تیسرا مرحلہ وہ سخت ترین مرحلہ ہے. کیوں؟ اس میں پورا فکری نظام سیکھنا پڑے گا آپ کو، ایک ایک چیز سیکھنی پڑے گی کہ اسلام نے کس کو کتنی ویلیو دی ہے. اب آج چونکہ شب وفات ہے بیوی کی، تو میں چاہوں گا ہم اسلام کے نظام کو ایک بہت حساس معاملے میں سمجھیں، اور وہ ہے رزق کا معاملہ. چونکہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کی اسلامی تربیت نہیں ہوئی، اور ہوتی بھی تو کہاں سے ہوتی؟ کون سا انسٹیٹیوٹ تھا جو ہماری اسلامی تربیت کرتا؟ یعنی اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی غلطی ان اداروں کی ہے جن کو تربیت کرنی تھی، اور وہ ادارے ہیں ہی نہیں. جب ادارے نہیں ہیں تربیت کرنے کے، تو پھر تربیت نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہے بلا تشبیہ کہ مثلا آپ اپنے ملک کے اندر ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی بہت ہی ریکلیس ڈرائیونگ کر رہا ہے، بہت پاگل پنے سے گاڑی چلا رہا ہے. اب آپ برا بھلا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں دماغ خراب ہے اس کا، یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا اس ملک کے اندر ڈرائیونگ سکھانے کے لیے ادارے ہیں کیا؟ کیا ڈرائیونگ سکھانے کا کوئی بندوبست ہے یہاں پر؟ آیا ڈرائیونگ لائسنس ملتا اس کو ہے جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہے، یا آیا روڈ پر وہی آتا ہے جس کے پاس لائسنس ہو؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر توقع کیا ہے؟ اس سے اچھا ڈرائیور آئے گا؟ پھر کہاں سے آئے گا؟ ابھی فرض فرمائیے میں مذاق اڑاؤں، میں نے ایک آدمی کو دیکھا وضو کر رہا تھا، ارے بھائی کیا پاگل پنے کا وضو کر رہا تھا. ہاں ٹھیک ہے، مذاق اڑانے کو اڑا سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہم نے وضو سکھانے کے لیے کوئی بندوبست کیے ہیں کیا؟ ادارے بنائے ہم نے؟ نہیں بنائے، تو اب شکایت کس بات کی ہے؟ بھائی انسان وہی کرے گا نا، وہی کاٹے گا جو بوئے گا. ہم نے کیا بویا؟ ہم نے یہ بویا کہ ہم نہیں سکھائیں گے. نہیں سکھاؤ گے، لوگ نہیں سیکھیں گے. کوئی سیکھ گیا تو اس کا کمال ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اگر معاشرے نے دین سکھانے کے لیے ادارے نہیں بنائے تو معاشرہ بے دین رہے گا. اب آپ کہو ہم ادارے نہیں بنائیں گے، لوگ دیندار ہو جائیں. آپ انگلش سکھاؤ لوگ جرمن سیکھ لیں، یہ تو نہیں ہوگا. اب جرمن سکھاؤ گے تو جرمن سیکھ لیں گے. ہم نے دین نہیں سکھایا، لوگوں نے دین نہیں سیکھا. اب ان میں کمال ان لوگوں کا جو دین سیکھ لیں. اب ہمیں اور آپ کو یہی کرنا پڑے گا. ہم لوگوں کے ساتھ جو گڑبڑ ہے، بہت سارے مفاہیم اقدار کی سطح میں ہمارے لیے کلیئر نہیں ہیں. یہ مشکلات میں سے ایک مشکل ہے. مثلا اب آپ کیا دیکھیں گے, ایک آدمی تقوی کے نام پر وہ کام کر رہا ہے جو اصل تقوی کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے, اصل تقوی کا وہ حصہ نہیں جو وہ کر رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے تقوی یہی ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر اپنی دانش میں بہت دینداری کر رہا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں اصل بے دین کی طرف, بے دین بن رہا ہے. کیوں؟ وہ اپنے طور پہ سمجھ رہا ہے دین یہی ہے. یہی معاملہ رزق کا بھی ہے. اب پہلے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ارے یہ بہت حساس معاملہ ہے. حساس معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ باقاعدہ ایک تربیت کے سائے میں آگے بڑھنا تھا ہمیں. مثلا پہلے ہم آدمی کو سکھائیں بھائی توحید کیا ہے, پھر اس کو سکھائیں شریعت کسے کہتے ہیں, شریعت کے بعد بتائیں دنیا یہاں پہ ختم نہیں ہوگی ایک آخرت بھی ہے, پھر اس کے بعد بتائیں انسان کا اس کائنات میں مقام کیا ہے, پھر یہ بتائیں انسان کے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. ہم وہ پیچھے کا سارا حصہ نہیں کرتے, یہاں آ کر صرف یہ بتاتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے. لوگوں کا دل نہیں مانتا, نہیں سمجھ پاتے. اب ہمارے ساتھ بار بار یہی ہوتا ہے, لیکن ابھی بھی چونکہ ادارے نہیں ہیں ہم نے کرنا یہی ہے. مثلا میں آپ کو بیچ سے ایک ٹکڑا بتا دوں گا. اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بجائے یہ کہ اس ٹکڑے کو سنیں اور سمجھیں اور کوشچنز اٹھیں گے, اگر یہ ایسا ہے تو وہ کیسا ہوگا, اچھا اس پہ بھی کام نہیں ہوا ہوا. نتیجہ ایک مکس اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ شروع سے چلے, باقاعدہ تربیتی نظام بنے, باقاعدہ لوگ تربیت حاصل کریں. اتنے منظم نہ ہم ہیں نہ آپ ہیں. آپ سے کہا جائے بھائی ایک سلسلہ ہوگا عقائد کا جس کے اندر باقاعدہ شروع سے توحید سکھایا جائے گا آخری اسلامی ثقافت تک, آپ اس میں شرکت نہیں فرمائیں گے, ترتیب سے نہیں آئیں گے, ایک دن آئیں گے ایک دن نہیں آئیں گے, چونکہ آپ آتے ہیں ثواب لینے کے لیے اور سیکھنے کے لیے کم لوگ آتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے ثواب مل رہا ہے لیکن وہ جو تربیت ہونی چاہیے تھی وہ تربیت کم ہو پا رہی ہے. صحیح ہے. اب رزق کے معاملے پر آ جائیے. میں نے اپنی زندگی میں جو ابھی تک تجربے کیے ہیں اس میں اس بات کا احساس کیا ہے کہ پہلا کام یہ کریں تمام موجودہ افکار سے نکال کر صاف ستھرا یہ دیکھنے کی کوشش کریں اسلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. پہلا کام یہ کریں. اب میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ پہلے ایک بات کروں. مثلاً ڈیموکریسی کا چرچا ہے, بہت مشہور ہے. اس وقت دنیا کے پولیٹیکل سیناریو کے اندر شاید ڈیموکریسی سے بڑھ کر کوئی فکر نہیں ہے. صحیح ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے ڈیموکریسی کے بارے میں اسلام کی اوپینین کیا ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کا اکیڈمک کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. کرنا یہ چاہیے اس دباؤ سے نکل آئیں کہ اس وقت دنیا میں ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ کتنی ہے, اس دباؤ سے باہر آ جائیے. نیٹ جا کر دیکھیں 1400 سال پہلے رسول خدا آئے, ان کے سامنے یہ فکر رکھوں ان کے نزدیک اس فکر کا کیا مقام ہے. یہ طریقہ کار حل کرنے کا, اس دباؤ سے سب سے پہلے باہر نکل آئیں جو موجودہ دور میں موجودہ نظام میں ہمارے ذہنوں پہ رکھا ہوتا ہے. جو اس دباؤ کے اندر رہ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ کچھ نہیں کرے گا, موجودہ دور کی مشہور چیزوں کو اسلام بنا دے گا. ہمیشہ یہی غلطی کرے گا. اچھا 20 سال کے بعد کیا ہوگا, دور تبدیل ہو جائے گا, تو وہ کیا کرے گا, وہ اپنے اسلام کو تبدیل کرے گا. میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. جب ہم کالجز میں تھے تو لوگوں میں اشتراکیت یا کمیونزم کی بہت شہرت تھی. جس کو دیکھو وہ اسلام میں ثابت کرتا تھا اسلام میں کمیونزم ہے. وہ کہتے تھے دیکھو اسلام میں دوسروں کا ساتھ دینا ہوتا ہے, غربا کا ساتھ دینا ہوتا ہے, انبیاء اور غریبوں کا ساتھ دیتے تھے, ظالم کے خلاف چیختے تھے, اور ان تمام کا مطلب کمیونزم ہے. لو جی کمیونزم ثابت ہو گیا. پھر کمیونزم کی پٹری اکھڑ گئی اور آ گئی اب ریل کے اوپر ڈیموکریسی. اب پوری دنیا نے ثابت کرنا شروع کر دیا اسلام میں بھی مشورے کی اہمیت ہے, رسول خدا بھی اپنے اصحاب سے باتیں کیا کرتے تھے, اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں ڈیموکریسی ہے. اب کوئی پوچھنے والا نہیں کمیونزم کا ایسنس کیا ہے, ڈیموکریسی کا ایسنس کیا ہے, خلاصہ کیا ہے, اصل کیا ہے, اس اصل کی اسلام میں کیا حیثیت ہے, وہ جا کے دیکھنا چاہیے. ادھر ادھر سے 2-4 شواہد جمع کیے اور ثابت کر دیا کہ دیکھو بھائی اسلام میں بھی یہی ہے. رزق کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہے. تو رزق ظاہر ہے انتہائی حساس معاملہ ہے. ہماری اس وقت کی دنیا کا کوئی معاملہ اتنا حساس نہیں ہے جتنا پیسے کا معاملہ حساس ہے. بڑی بڑی جنگیں اسی لیے ہو رہی ہیں نا, اور وہ کس لیے رہی ہیں. یہاں کوئی عزت کا معاملہ نہیں ہے. مثلا پہلے ملک ایک دوسرے سے لڑتے تھے عزت کے لیے, اب کوئی عزت بزت کے لیے نہیں لڑتا, بے عزتی پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. صرف پیسے کی بات چل رہی ہوتی ہے, پیسے کی خاطر سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں.
نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر
اللہ اکبر
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ
نعرہ رسالت
یا رسول
ہماری تقریب میں نعرہ لگانے کے اس سے اور جگہیں بھی آئیں گی ابھی
بہت زیادہ
ایمرجنسی میں.
ٹھیک
تو صاحب یہ ہے کہ ایک فکر رائج ہو گئی ہے, رزق کا معاملہ ہمیں اپنی روح میں جا کے دیکھنا پڑے گا حسن اسلام کے نزدیک رزق کا مقام کیا ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم اس پہ پہنچیں ایک اور سوال کرتے ہیں, مجھے تھوڑا سا جلدی کرنا ہے کیونکہ مجھے بیوی کی شہادت کی مناسبت سے کچھ جملہ درج کرنا ہے. اسلام میں انسان کا کمال کیا ہے؟ بنیادی گفتگو یہاں پہ آئے گی. آپ کو کوئی بھی چیز کی ویلیو دیکھنی ہے, کسی بھی چیز کی ویلیو دیکھنی ہے, سب سے پہلے دیکھیے انسان کے اصلی کمال میں اس کام کی کیا دخالت ہے. مثلا آپ کو دیکھنا ہے عبادت کی کیا ویلیو ہے, دیکھیے کیا کوئی انسان کمال پر بغیر عبادت کے فائز ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس کا مطلب ہے عبادت کی بہت اچھی ویلیو ہے. اب رزق پر آ جائیے, رزق کی کیا ویلیو ہے, اصل ویلیو کیا ہے, کیا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے, کیا ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے. ایک رزق اساس ہے, وہ کیا ہے, ہماری ضرورت ہے, ہمیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رزق چاہیے. رزق بمعنی مادی وسائل, مادی وسائل ہمیں چاہیے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. یہاں تک بات بالکل صحیح ہے, اس میں اسلام نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, بلکہ اسلام انتہائی شدید ناپسند کرتا ہے اس آدمی کو جو اپنی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو. اسلام اسے پسند نہیں کرتا, کہتا ہے تمہیں خود کچھ جدوجہد کرنی چاہیے, تمہیں خود اپنا رزق حاصل کرنا چاہیے, دوسروں کی طرف ہاتھ مت پھیلاؤ. لہذا آپ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو دیکھیں گے, اس کے اندر مولا خدا سے فرما رہے ہیں کہ خدایا مجھے رزق دے دے تاکہ مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت نہ اٹھانی پڑے. فرمایا خدایا میرے رزق میں برکت دے دے, چونکہ اگر تو نے مجھے رزق میں یہ برکت نہ دی اور اگر مجھے رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا تو وہ مجھے ذلیل کر دیں گے, اور اگر مجھے اجنبیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا تو میرے اوپر احسان جمائیں گے. ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے مجھے, رزق چاہیے تاکہ میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں اور میں مستقل زندگی گزاروں. اب یہ ایک پازیٹیو جگہ ہے جہاں تک ہم پہنچ گئے. اس سے بڑھ کر رزق کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں, اس سے بڑھ کر پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا, اس سے بڑھ کر اگر کوئی حیثیت بنائے تو کیا بنائے؟ وہ یہ بنائے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین اور اس کے بندوں کے کیا کام آئے گا. بس ایک رزق چاہیے, پیسہ چاہیے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. ہاں, یہ وہ چیز ہے جو مطلوب ہے. خدا نے کبھی نہیں یہ چاہا کہ ہاتھ پھیلایا جائے, کسی اور کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلایا جائے, یہ کبھی نہیں چاہا. ایک پیسہ چاہیے کس کام کے لیے؟ دین کی نصرت کرنے کے لیے, یہ بھی مطلوب ہے, اس کو خدا نے پسند کیا. ایک پیسہ چاہیے انسانوں کے کام آنے کے لیے, یہ بھی پسندیدہ ہے, اس کو بھی اسلام نے پسند کیا ہے. ایک پیسہ چاہیے اپنی آسائشوں کو جمع کرنے کے لیے, اس کو بھی اسلام نے پسند کیا, یہ بھی اسلام چاہتا ہے. نہیں, ایک پیسہ چاہیے معاشرے میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی تو کچھ ہیں, یہ پسند کیا اسلام نے؟ نہیں پسند کیا. بس پیسے کی لمٹ سمجھ میں آ رہی ہے, حقیقت سمجھ میں آنی چاہیے. ایک دفعہ آپ کو رزق چاہیے تاکہ آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, بہترین کام ہے. اس رزق کا حصول عبادت ہے, اس رزق کا حصول عبادت ہے. وہ جو ہمارے یہاں نوٹ کے اوپر لکھا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے, وہ فضل ربی والا نہیں ہے, وہ اتنے والا ہے. یہاں تک رزق کا حصول عبادت ہے کہ مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اسی عبادت کو مولا صحیفہ سجادیہ میں طلب فرما رہے ہیں, خدا مجھے یہ رزق دے دے. اچھا, اس کے بعد اگر رزق آئے تو کیا کرے؟ اللہ کے دین کے کام آئے, انسانوں کے کام آئے. اگر رزق بڑھ رہا ہے تو کیا کرے؟ اپنی خدمتوں کو بڑھا دے. جو وہ دین کی خدمتیں کر رہا تھا اس کو بڑھائے, جو وہ انسانوں کی خدمتیں کر رہا تھا ان کو بڑھائے, اس کے بعد اپنی لگژریز کو بھی بڑھائے, اپنی آسائشوں کو بھی بڑھائے. نہیں, یہ نہیں مانگا. اب یہاں پہ ایک اگلا سوال آتا ہے جو جب کبھی یہ بات کرو ضرور آتا ہے, وہ یہ کہ اصل آسائش کی ڈیفینیشن ہے کیا, ضرورت. اب میں یہاں پہ مجبور ہو کے پھر وہی اپنی سیکوینس عرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے تین مرحلے بنائے ہوئے ہیں, ان تین مرحلوں میں حکم کرتا ہوں. ایک میری ضرورت ہے, ایک میری سہولت ہے, اور ایک میری آسائش ہے. میں نے اپنی زندگی کے لیے طے کیا ہے کہ میں ضرورت سے بڑھوں گا, سہولت تک جاؤں گا, آسائش پہ نہیں جاؤں گا, آسائش پہ نہیں جاؤں گا. آسائش سے جو بچے گا اس سے ان کی ضرورت پوری کروں گا جو بیچارے ضرورت بھی پوری نہیں کر پا رہے. سہولت تو دور کی بات ہے, ٹھیک ہے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ ہم اور اچھا پیسے کا سب سے برا کام کون سا ہے؟ یہ تو پیسے کا اچھا کام بتا دیا میں نے, بس نیچے سے تین پوائنٹ پر مبنی پیسے کا اچھا کام سمجھ میں آ گیا. ایک, ضرورت پوری کرنا. نمبر دو, دین کے کام آنا. نمبر تین, اللہ کے بندوں کے کام آنا. یہ دین کا, یہ رزق کا, پیسے کا بہترین استعمال ہے. اب آئیے برے استعمال پر. نمبر ایک, دولت کے ذریعے طاقت حاصل کرنا, یہ ہے قارونیت. دولت کے ذریعے سے طاقت حاصل کرنا, دولت کے ذریعے سے شہرت حاصل کرنا, دولت کے ذریعے سے احترام حاصل کرنا, یہ سب کیا ہے؟ یہ قارونیت ہے. بس دولت کا اور پیسے کا ایک صحیح استعمال ہے, اپنی ضرورت, دین کی ضرورت, انسانوں کی ضرورت. دولت کا ایک غلط استعمال ہے, وہ کیا ہے؟ دولت کی بنیاد پر احترام, دولت کی بنیاد پر شہرت, اور دولت کی بنیاد پر طاقت. یہ قارونیت ہے, یہ قارونیت ہے. اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے, ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے اسلام میں اور کتنے قارونیت میں. اچھا, انسان کے رول بہت تیزی سے چینج ہوتے رہتے ہیں, انسان کے کردار بہت تیزی سے چینج ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں, اچانک آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں ایسا پہنوں گا جس سے لوگوں کی نظریں جم جائیں گی, ٹھیک ہے, یہ قارونی استعمال ہے دولت کا. ایسا گھر بناؤں گا کہ دیکھنے والے بھی سوچیں گے, یہ قارونیت ہے, یہ قارونیت ہے. ایسا پیسہ, ایسی دعوت کروں گا کہ لوگ بھی کیا یاد کریں گے, سب قارونیت ہے. آپ پیسے کا صحیح استعمال کریں, آپ اپنی ضرورت کو پوری کریں, اللہ کے دین کی ضرورتوں کو پورا کریں, اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں. اس میں ریاکاری نہ ہونے دیں, آپ کے رزق کا بہترین استعمال یہی ہے, آپ کی دولت کا بہترین. بس ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی کمائے نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کماؤ لیکن صحیح جگہ خرچ کرو. صحیح جگہ خرچ کرنے کی بتا دی, غلط جگہ بتائی, ہاں غلط جگہ بھی بتا دی. جو دولت کو استعمال کرے احترام حاصل کرنے کے لیے, طاقت حاصل کرنے کے لیے, اور شہرت حاصل کرنے کے لیے, یہ دولت کا قارونی استعمال ہے. قارون نے یہی کیا تھا, اور خدا تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ کے واقعے میں قارون کی مثال کو اتنا ذکر فرمایا ہے, ہمارے خیال میں ہدف یہی ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ تم ایک صحیح چیز کے نام پر غلط میں مبتلا مت ہونا. ایک صحیح چیز ہے, وہ کیا؟ رزق, تمہاری ضرورت, دولت تمہاری ضرورت, بالکل صحیح چیز ہے. کمانا اچھا ہے, خرچ میں مسئلہ ہے, وہاں تمہیں احتیاط کرنی پڑے گی. مجھے اور آپ کو اصل احتیاط وہاں پہ کرنی ہے. اور اگر بس اب آپ اس کو لے کر اپنے ذہن کو آگے بڑھ سکتے ہیں, اپنی دولت کو اپنے اقدار کا حصہ مت بنائیے, اپنی شہرت, اپنی طاقت, اپنے احترام اس کا حصہ نہ بننے دیجیے. اگر آپ اس سے محفوظ ہیں اور آپ کی دولت استعمال ہو رہی ہے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں, اللہ کے دین کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں, اور انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں, آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ اس کا اجر پائیں گے. خدا نہ کرے کچھ اور ہے, آپ کے لیے دولت وبال جان ہے. بس یہیں سے ہمیں دولت کے, پیسے کے دو کردار سمجھ میں آتے ہیں. ایک آدمی ممکن ہے اربوں کمائے, اربوں خرچ کرے, لیکن دولت اس کے اخروی جزا میں اضافے کا سبب بنے. اربوں کما رہا ہے, اربوں خرچ کر رہا ہے, لیکن سزا نہیں پا رہا ہے, جزا پا رہا ہے. کیوں؟ حلال کما رہا ہے اور واجب میں خرچ کر رہا ہے. ایک آدمی ممکن ہے بہت کم کمائے, بہت کم خرچ کرے, لیکن سوائے عذاب کے کچھ نہ اٹھائے. کیوں؟ غلط راہ سے کما رہا ہے اور غلط جگہ پہ خرچ کر رہا ہے. کم اور زیادہ کی گفتگو نہیں ہے, اصل گفتگو اس بات کی ہے کہ کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے. اس سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے بہت آسانی ملے گی. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, فیض کاشانی کا, جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آہ! ابھی تردد حاصل ہو رہا ہے یا ملا فیض کاشانی کا ہے یا محمد نراقی ان کا ہے، یعنی جامع السعادہ ایک کتاب ہے اس کے مصنف ان کا ہے، یا جامع السعادہ کتاب کے مصنف کا یا اور فیض کاشانی کا. صاحب اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی درویش ٹائپ کا تھا، وہ سنتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جامع السعادہ، جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو سوچتا ہے کہ ملنے کا کوئی راستہ نکلنا چاہیے، جاتا ہے ان کے پاس ملاقات کرنے کے لیے. جب ملاقات کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آدمی تو کتاب لکھنے والے نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے، علم اخلاق کے اوپر بہت اچھی کتاب ہے، اس میں عرفانیات کا تذکرہ بھی ہے، لیکن اس کا گھر بہت بڑا ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، کاروبار بھی ٹھیک ٹھاک ہے. تو پہلے تو گھر میں چلا جاتا ہے، ملتا ہے، چند دن ٹھہرتا ہے، لیکن اس بات پہ کڑتا رہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا جیسے کوئی درویش ہوگا، پتہ چلا کہ یہ تو ٹھیک ٹھاک دنیا دار آدمی ہے، اس کی تو دنیا داری ٹھیک ٹھاک پھیلی ہوئی ہے. جب اس کے بعد ایک دن یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ علامہ صاحب بھی اور یہ درویش بھی، اچانک انہوں نے کہا کہ فلانی کربلا چلنے کا دل چاہ رہا ہے، زیارت پہ چلیں. کہنے لگا ہاں جی دل چاہ رہا ہے چلیں. انہوں نے کہا ہاں بس چلتے ہیں. نوکروں سے کہا بھائی سب کچھ تجارت وجارت سب ختم، سواری لے کے آؤ، کربلا جانا. اچھا اس زمانے میں جانا آنا اتنا آسان نہیں ہے، ارے کئی مہینے کا سفر ہے. اچھا آج کی طرح بھی نہیں کہ آپ موبائل پہ کانٹیکٹ میں رہیں گے بزنس کوئی نہ کوئی سنبھال ہی لے گا، نہیں یہ سب نہیں ہے. آپ گئے اب آپ کے بزنس کا کیا ہوگا وہ خدا جانتا ہے، آپ کی تجارت کہاں ہے، آپ کا قافلہ کس راستے میں تھا، ابھی آپ نے کریٹیکل ڈیسیشنز لینے نہیں لینے. انہوں نے ایک گھنٹے میں فیصلہ کیا، چل رہے ہیں، ملازموں سے کہا سواری تیار کرو ہم نے کربلا جانا. انہوں نے سواری تیار کی، کربلا جانے کے لیے سواری میں بیٹھ گئے، سواری میں بیٹھے سواری چلنے کے لیے، وہ درویش بھی ساتھ ساتھ. اچانک تھوڑی دیر کے بعد جا کے کہنے لگا کہ فلانی میں نہیں جا سکتا. آغا نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں جو میرے ہاتھ میں پیالہ تھا کاسا کشکول جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ کشکول رہ گیا ہے، مجھے میرا کشکول تمہارے گھر میں رہ گیا، مجھے اپنا کشکول لینے جانا ہے. تو انہوں نے کہا فلانی ابھی جب زیارت کی بات آئی تو میں نے اپنی اتنی بڑی تجارت کے اوپر ایک منٹ غور نہیں کیا کہ رکھوں ساتھ یا نہ رکھوں، اور تجھ سے اپنے کاسے اور کشکول کے اوپر صبر نہیں ہو رہا. پھر تو کہہ رہا ہے تو دیندار ہے اور میں دنیا دار ہوں، کون دنیا دار ہے؟ تو فقیر ہے لیکن دنیا دار ہے، تیری دنیا داری کتنے میں ہے؟ کشکول. مجھے خدا نے دنیا دی ہے لیکن میں دنیا دار نہیں ہوں، مجھے چھوڑنے میں ایک منٹ نہیں لگا. اب ہم لوگوں کو اور آپ کو سوچنا پڑے گا، دنیا ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے؟ اپنے آپ سے پوچھے دنیا دار تو نہیں ہے کہیں ہم لوگ؟ ایک ہے دنیا ہونا، خدا آپ کو دولت دے، آپ کو رزق دے، یہ سب بڑھائے، لیکن آپ زر غلام نہ بن جائیں، آپ دولت اور دنیا کے اندر غرق نہ ہو جائیں، ساری مصیبت نہ پڑے. ہونا نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس بنیادی اصول کے ساتھ اب آئیے بی بی کی ذات مقدس پر. اصل مارکہ کیا ہے؟ جو مانوی مارکہ ہے وہ ہم نہیں جانتے، بی بی کی ذات مقدس کی جو مانوی حیثیت ہے اس مانوی حیثیت کو ہم نہیں جانتے. امہات المومنین میں سارے فہرست ہیں، وہ ایک مانوی مقام ہے، یہ ہم نہیں جانتے. اتنا جانتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنی تمام ازواج کے سامنے فرمایا خدا نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی زوجہ نہیں دی ہے. یہ ہمارے پاس بھی ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے، یہ ہمیں معلوم. رسول خدا کے لیے مونس و خمخوار تھیں، جس زمانے میں رسول خدا کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا دنیاوی لحاظ سے، رسول خدا کے لیے سب سے بڑی حمایت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے حاصل ہو رہی تھی. ان کی ذات مقدس پر درود بھیجے، آواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. اور جو طاہرہ کا لقب ہے وہ بہت وزین لقب ہے، اس جاہلیت کے زمانے کے اندر بی بی کی ذات مقدس کو وہ جاہل معاشرہ طاہرہ کہہ رہا ہے، اور فرما رہا ہے دیکھتے ہیں بی بی کی ذات کے اندر کہ ہر طرح کی طہارت ان کی ذات مقدس کے اندر آتی ہے. اور جو ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بی بی کی ذات سے درس حاصل ہوا، مجھے کہ دنیا اور ہمارا تعلق کس قسم کا تعلق ہے. سب جانتے ہیں شادی کے موقع پر بی بی کی دولت بے حساب تھی. آیا 40,000 اونٹوں پر لدتا تھا سامان یا نہیں لدتا تھا؟ تعداد 40,000 تھی یا کم تھی؟ اس میں کوئی خاص بحث کی ضرورت نہیں ہے. اصل بحث یہ ہے کہ ان سے زیادہ دولت مند پورے مکہ کے اندر کوئی نہیں تھا بلا شک و شبہ. ان سے زیادہ پاکیزہ عورت مکہ کے اندر کوئی نہیں تھی, اس میں کوئی شبہ نہیں. وہ ان تمام خاصیتوں کے ساتھ ختمی مرتبت کے ساتھ تشریف لائیں, اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ سن 10 ہجرہ میں جب ان کی وفات ہوئی ہے 10 بعثت میں, سال بعثت میں, تو ان کی اولاد طاہرہ بی بی کے پاس ان سے وراثت میں کچھ نہیں ملا. ختمی مرتبت نے جب ہجرت کی ہے بی بی کی وراثت سے کوئی چیز رسول پاک کے پاس موجود نہیں تھی, یہ ہم سب کو پتا ہے. 15 سال بعثت سے پہلے اور 10 سال بعثت کے بعد, اس 25 سال کی مدت میں جن کی دولت کا کوئی حساب نہیں تھا پھر کوئی نام و نشان نہیں ملا, پھر کوئی نام و نشان نہیں ملا. اب یہ آپ نے سن لیا ہے, یہ وہ چیزیں جو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اب میں آپ سے کہوں گا ذرا سا تھوڑی سی دیر کے لیے رک کر اپنے آپ سے پوچھیں, کیا کوئی دولت مند ہے جو آج یہ کرنے کو تیار ہو؟ اگر کر ڈالے تو دنیا اس کو کیا کہے گی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ یہ کام کر ڈالیں, نہیں, نہ کر پائیں گے نہ کریں گے. صحیح ہے کہ نہیں کریں گے, شاید کرنا بھی نہیں چاہیے. ان کا معیار کچھ اور تھا, اس سے کم پہ کوئی بات چل سکتی ہے؟ کم سے کم کم پہ چلا لیں, کم سے کم کم پہ رکھ لیں. مثال کے طور پر کم پہ کیا رکھیں, وہ ہم پھر میں عرض کروں گا, وہ ہمارے میزبان انٹرنیٹ نہیں سنتے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہم بیٹھے تھے لاہور میں, ہم نے ایک موضوع چھیڑا تو ہمارے میزبان بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کا بڑا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا بھائی یہ موضوع شروع کروں, تو کہنے لگا آپ تو شروع کر کے چلے جائیں گے, ہمارے لیے مصیبت ڈال جائیں گے, چونکہ جو آپ ان کو سمجھائیں گے بعد میں عمل کریں گے پھر ہمارے لیے مصیبت آئے گی. جب ہم نے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, بات اس پہ چل رہی تھی جو میں نے اس دن آپ کے سامنے چھیڑی. ایک آدمی جس نے اپنی زندگی میں بے تحاشا دولت کمائی ہے, مصرف کیا کرے, کیا خرچ کرے, خرچ کرے یا نہ کرے, اولاد کے لیے کتنا چھوڑ کر جائے, سب چھوڑ کر جائے یا نہ چھوڑ کر جائے, طے کیا کرنا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں رسول خدا کی سنت ہے, زندگی میں خاندان اہل بیت کی سنت ہے, یہ دولت میں اہل بیت کی سنت پہ کوئی کیوں نہیں چلتا؟ اس میں ان کی سنت پہ چلنے والا کوئی نہیں. کیا انہوں نے اپنی سنت طاہرہ میں اپنی اولادوں کے لیے لاکھوں لاکھوں چھوڑے تھے؟ کوئی معصوم ہے جس نے اپنی اولاد کے لیے لاکھوں چھوڑے؟ ایک نہیں ہے. چلیے کوئی یہ بھی یاد دلا دیتا ہے کہ مثال کے طور پر 8ویں امام جو کپڑا پہنتے تھے وہ بہت قیمتی کپڑا تھا, اس بات سے قطع نظر کہ وہ دربار میں ہوتے تھے اور اندر خود سخت کپڑا پہنتے تھے, دکھاتے بھی تھے اپنے ماننے والوں کو, دیکھو میں نے اندر سخت کپڑا پہنا ہوا ہے, تو اس سے کوئی استشاعت نہیں کر پائے گا. چلیے سب چھوڑ دیتے ہیں. کیا کوئی ایک امام ہے جس نے اپنے وصیت نامے کے اندر اپنی اولاد کے لیے لاکھوں لاکھوں چھوڑے ہیں؟ ان کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے اس سے کیا کرتے ہیں؟ دو راستوں سے خالی نہیں, یا اپنی زندگی میں سب کچھ دے دیتے ہیں لوگوں کو, یا ان کے پاس ہوتا ہی نہیں, دو راستوں سے خالی نہیں. مثلاً 7ویں امام کی حیات طیبہ میں غربت انتہائی شدت کی ہے, بہت سخت غربت ہے. ہارون الرشید مامون الرشید کا دور ہے, سختیاں بہت زیادہ ہیں. مثلاً امیر المومنین کی حیات طیبہ میں اس گوشہ نشینی کے زمانے کے سے لے کر شہادت کے زمانے تک پیسہ بہت ہے. کیا کیا پیسے کے ساتھ, پیسہ کہاں گیا, کس طریقے سے استعمال ہوا, ان کے اوپر تحقیق کوئی کیوں نہیں کرتا؟ کہیں بھی کسی معصوم کی سیرت میں یہ کہ یہ کارخانہ ایک نسل نے لگایا, دوسرا نسل نے سنبھالا, تیسرے نسل نے سنبھالا, بزنس فلورش کیے چلے جا رہا ہے, پھیلے چلا جا رہا ہے, کسی امام کی سنت میں ہے ایسا؟ اس میں سنت آئمہ اتھار پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ چند جگہوں پر ہم سنت آئمہ سے بہت گریز کرنے والے ہیں. ایک شادی کے معاملے میں سیدہ کی سنت سے کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا. دو, دولت کے معاملے میں اہل بیت اور نبی اکرم کی سنت پر اس میں بھی کوئی عمل نہیں کرتا. سب اپنے اپنے معیار بناتے ہیں. بی بی کی سنت کیا ہے؟ بی بی کی سنت یہ 25 سال رسول خدا کے ساتھ رہی ہیں. 25 سال پہلے عرب کی مشہور ترین دولت مند ترین خاتون تھیں, اور 25 سال جب ختم ہوئے بی بی کی وفات ہوئی ہے, پھر اس دولت سے ٹکا بھی باقی نہیں ہے, ختم ہو گیا. وہ پیسہ کہاں گیا, کس مد میں خرچ ہوا ہے؟ آیا رسول خدا نے, اب میں آپشنز میں بھی نہ بولوں, سوائے ایک مد کے کہ سب کا سب دین کی نصرت میں خرچ ہو چکا ہے, کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اس سنت کو سیکھ لے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ مثلا ممکن ہے ابھی دیکھیں, معمولاً جب میں ایسی کوئی نئی چیز, کیونکہ معاشرہ ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ جب دین بھی دو تو نیا لگنے لگتا ہے, جب کوئی نئی چیز دینے لگتا ہوں تو پھر سوال بہت اٹھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا اولاد کو بالکل ایسا کر کے چھوڑ دو کہ اگلے دن کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا, کوئی کرے گا بھی نہیں ایسے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اولاد کو اتنا دے دو کہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, اپنی زندگی چلائیں, باقی کو وراثت کی نظر مت کرو, باقی کو اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے دو. کتنے ہی واقعات میں آپ کی خدمت میں پچھلے سالوں میں عرض کر چکا ہوں. ایک واقعہ جو بہت کنونسنگ ہے میرے لیے, وہ واقعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں شاید سے 12 عرض کرنا پڑے, لیکن میں 30 دفعہ بھی عرض کیے دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے. ختمی مرتبہ کے پاس کوئی خبر آتی ہے کہ ایک آدمی مر گیا ہے, اپنی میراث میں کافی کچھ چھوڑ کر گیا ہے. ختمی مرتبہ تشریف لاتے ہیں, گندم جو کچھ بھی تھا وہ چھوڑا ہوا تھا اس میں, ایک کمرے کے اندر رکھا ہوا تھا. رسول خدا فرماتے ہیں سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو, سب کو صدقہ دینا شروع کر دیتے ہیں, سب خالی ہو جاتا ہے. ختم مرتبہ کہتے ہیں جاؤ اس کمرے میں جھاڑو لگا دو تاکہ جو کچھ بچا ہوا ہو وہ سب ختم ہو جائے, کچھ رہے نہیں, کیونکہ ذمہ داری لی ہے. مثلا جھاڑو لگاتے ہیں, ایک سوکھا ہوا کھجور نکلتا ہے, رسول خدا کے پاس لے کر آتے ہیں, اللہ کے رسول جو تقسیم کرنا تھا تقسیم کر دیا, یہ سوکھا کھجور بچا ہے, کیا کریں اس کا؟ رسول خدا اس سوکھے کھجور کو دیکھ کر کہتے ہیں اپنی زندگی میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا اس پورے کمرے سے زیادہ ثواب ملتا. اس نے مرنے کے بعد اتنا بھرا ہوا کمرہ دیا, اس کو ثواب زیادہ نہیں ملے گا, اس سوکھے کھجور پہ ثواب زیادہ ملتا. کیوں؟ قانون بہت سادہ ہے, مرنے کے بعد آپ کے کسی کام کا نہیں رہا, آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. کرتے تو زندگی میں کر کے دکھاتے. بہت معذرت کے ساتھ مجھے ایک محاورہ کہتے ہیں, تیل گر گیا تو کہتے ہیں نظر مولا. تیل گر گیا ہے, اب گرنے کے بعد نظر نہیں ہوتی ہے, یہ گرنے سے پہلے نظر میں دیا جاتا ہے. مرنے کے بعد میری دولت فلاں یتیم خانے کو دے دی جائے, ابھی مرنے سے پہلے دیتے جب تمہارے بھی کسی کام آنے کا تھا تو تم جہاد کر رہے ہوتے, ایثار کر رہے ہوتے, مرنے کے بعد تمہاری خبر میں کیا کام آنا تھا تمہارے, تو تم نے اللہ کو دے دیا, تو تمہیں جزا بھی اتنی ملے گی جتنا تم نے کیا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں بھرے ہوئے کمرے کی جزا کم ہے, سوکھے کھجور کی جزا زیادہ ہے اگر زندگی میں دے. قانون کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا, چند دن پہلے میں نے ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی, چونکہ بعض اوقات کوئی ایک تقریر سنتا ہے باقی نہیں سنتا, اس لیے اس کو بھی دہراتا چلوں. یہ مت سوچیں میں اپنی اولاد کو دے کے چلا جاؤں گا وہ اس کے ذریعے مجھے جنت میں داخل کر دیں گے. کیا بھروسہ, یہ اولاد کیا کرے گی؟ ہاں میں نہیں کہہ رہا اولاد کو کنگلا کر کے چھوڑ دیں گے, اس کے اوپر ظلم ہو جائے, نہیں یہ بھی نہیں کہہ رہے. اولاد کو اتنا دے کے جائیں زندگی میں چلے اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں. میں کبھی کبھی ایسی کہیں بات ہو رہی تھی کسی کے ساتھ, تو میں نے ان سے کہا کہ پتہ نہیں یار ہم لوگوں کی اولاد کا کیا ہوگا, تو کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا ہم سے بہتر ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہم نے زیرو سے شروع کیا تھا, ہم یہاں پہنچے ہیں, ان کو تو ہم کچھ نہ کچھ دے کے ہی جا رہے ہیں, کہیں اور ہی پہنچ جائیں گے, ہم لوگوں نے زیرو سے شروع کیا تھا. وہ اس طرح سے کہہ رہا. تو اب آپ یہ مت سوچیں اولاد کا کیا ہوگا, آپ اولاد کو دے کے جائیں اتنا کہ وہ ٹھیک ہے اپنے کام کے اوپر کھڑے رہیں, باقی کا کیا کرنا ہے؟ باقی کے لیے اپنی زندگی کیوں نہیں بنا لیتے؟ لاکھوں سال کی زندگی کے لیے آگے جا رہے ہو؟ بی بی کی سیرت سے یہ نہیں سیکھنا ہم نے؟ جتنی دولت تھی سب 25 سال میں ختم ہو گئی. اچھا کس دور میں دولت ختم کی؟ اس دور میں جس دور میں ان کو کوئی نام دینے والا جزا دینے والا کوئی نہیں تھا. ایک دفعہ ہوتا ہے رسول خدا کا لشکر بن گیا ہے, سب کو پتا ہے رسول خدا کا لشکر کامیاب ہوگا. اب رسول خدا فرماتے ہیں کون ہے جو میرے لشکر کے لیے پیسہ دے, کو اٹھ کے پیسہ دے دیتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے لشکر اتنا بڑا ہارے گا نہیں. بیوی نے کس وقت میں پیسہ دیا؟ تم ماننے والے نہیں تھے اس وقت، کوئی تھا نہیں پوچھنے والا. مکہ کے اندر کسی کو پتہ چلتا تھا محمد کا ساتھ دیا، اس کو بدنامی کر دیا جاتی تھی. کتنے بی بی خدیجہ نے طنز اٹھائے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے یتیم سے شادی کی ہے. بی بی نے اس وقت اپنی دولت دی جس وقت مسلمان سکے سکے کے محتاج ہوئے ہوئے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کا. نہ سیاسی طور پہ کوئی حمایت تھی، نہ معاشی طور پہ کوئی حمایت تھی. بی بی سلام اللہ علیہا تشریف لائی اور نبی اکرم کے ذریعے سے اصلاً آج تک چند کچھ وقت پہلے، دو تین سال پہلے میرے خیال میں، ایک دوست نے پی ایچ ڈی کی بی بی سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اوپر. تو پی ایچ ڈی کے اندر اس نے ایک چیپٹر یہ کھولا کہ بی بی کی دولت گئی کہاں، گئی کہاں. آپ یقین مانیے اتنا اس نے جستجو کی، اتنا اس کو جستجو کرنے کے بعد کہیں حساب پتہ نہیں چلا کہ بی بی کی دولت کس نے لی، کس پر خرچ ہوئی ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تقویٰ کا عالم ہے. ہم ایک دیتے ہیں دس ڈھنڈورا کرتے ہیں. بی بی نے مکے کی سب سے دولت مند ہوتے ہوئے کچھ پیسہ ایسے قربان کیا، آج تک ہم حساب نہیں کر پا رہے لینے والے کون تھے. نظر نہیں آ رہا کہ وہ غریب کون تھے جن کے اوپر بی بی کی دولت کام آئی ہے. یہ قطعاً ہمیں پتا ہے مسلمان غریب تھے، یہ قطعاً ہمیں پتا ہے دولت ختم ہو گئی، یہ قطعاً ہمیں پتا ہے کوئی بزنس نہیں ہوا، یہ بھی ہمیں پتا ہے کوئی زندگی میں آسائش نہیں تھی، یقیناً غریبوں پر گئی ہے. لیکن ہم تاریخ میں ڈھونڈ نہیں پا رہے وہ غربا کون تھے جن کے اوپر گئی ہے. کتنی خاموشی سے یہ کام ہوا ہے، کس طریقے سے بی بی کی حیات طیبہ میں یہ کام ہوا ہے. وہ تین سال جو خاندان اہل بیت شاب ابی طالب میں تھا، سب سے زیادہ بی بی کی دولت کام آتی تھی کہ بی بی کی عائزہ اور اقربا مکے سے جانوروں کو تربیت دے کر شاب ابی طالب کی طرف روانہ کرتے تھے، جانوروں کے اوپر سامان لدا ہوا ہوتا تھا، یہ شاب کی طرف چلے جاتے تھے اور وہاں اس دولت کو جو بھی ذخیرہ بھیجا جاتا تھا، گندم وغیرہ، وہ اتار لیا جاتا تھا. اور وہ بی بی کی دولت اس طریقے سے خاموشی سے کام آتی رہی. اور میں نے عرض کیا دس سال کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، دس سال پہ عصمت ختم ہوئے، بی بی کی وفات ہوئی، اس دولت میں سے کچھ بھی نہیں ہے. لہذا نہ سیدہ کے پاس میراث میں کچھ ہے، نہ رسول خدا کے پاس میراث میں سے کچھ ہے. یہ ان کی حیات طیبہ اور اس کے اوپر مسلمانوں کا رد عمل. کبھی اپنے آپ سے سوچتا ہوں کہ بی بی کی مصیبتیں کیا تھیں. کوئی خاندان اہل بیت میں ایسا نہیں ہے جس نے مصیبتیں نہیں اٹھائیں، سب نے مصیبتیں اٹھائیں. بی بی کی مصیبتیں، ظاہری مصیبتیں اس دن سے شروع ہوئیں جب انہوں نے نبی اکرم سے شادی کی. ظاہری مصیبتیں عرض کر رہا ہوں. تمام مکے والی عورتیں جمع ہو جاتی تھیں اور ان کے اوپر طنز کرتی تھیں، کہتے ہیں کہ تمہیں اس یتیم کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا شادی کرنے کے لیے. بی بی تحمل فرماتی تھیں، نبوت کے آثار، وہ تمام نشانیاں بی بی کے سامنے، بی بی ہمیشہ تحمل فرماتی تھیں. تمام دولت قربان ہوتی رہی، بی بی رسول خدا کے سامنے حاضر تھی. کوئی ریوارڈ دینے والا نہیں ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے. شاب ابی طالب کی سختیاں جھیلی اور سختیاں جھیلنے کے بعد بی بی کی اس دنیا کے ساتھ اندر سے روانگی ہوئی. ہمیں ایک دفعہ پلٹ کے جا کے رسول خدا کے القاب کو دیکھوں، رسول خدا کی روایتوں کو دیکھوں تو انسان تعجب کرتا ہے. ایک موقع پر موجود ہے کہ حضرت خدیجہ کی بہن رسول خدا کے گھر کی طرف تشریف لائیں، آ کر انہوں نے رسول خدا کو آواز دینا شروع کی. جیسے انہوں نے آواز دینا شروع کی، رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کسی نے رسول خدا کو روتے دیکھا، فرمایا اللہ کے رسول گریا کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس کی آواز کتنی خدیجہ کی آواز جیسی ہے. بی بی خدیجہ کی آواز پہ گریا کرتے تھے. کتنی دفعہ وہ جملہ ارشاد فرما دیتے، مجھے خدا نے خدیجہ سے بہتر کوئی زوجہ نہیں تھی. بی بی سلام اللہ علیہ کی آپ کو اپنے دل میں رکھتے تھے. کیوں؟ اس کی یاد ہے جس نے مصیبتوں میں ساتھ دیا. اور اس کے بعد میں آ کر جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے مصائب کو دیکھتا ہوں، تب مجھے ایک اور جملہ نظر آتا ہے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ سیدہ کے سامنے وہ دوسری عورتیں کہتی تھیں اس بڑھیا کا ذکر کیوں کرتے ہیں. جب سیدہ کے مصائب کو دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں بی بی کے مصائب اس زمانے سے شروع نہیں ہوئے جہاں سے رسول خدا کی وفات ہوئی. بی بی کے مصائب دسیوں طریقے سے شروع سے ہی موجود تھے. لہذا جملہ ہمارے پاس موجود ہے کہ بی بی کے سامنے جملہ کہہ دیا کرتی تھیں اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنی ذات کے اندر تحمل کرتی تھیں، اپنی ذات میں تحمل کرتی تھیں۔ اگر کسی کو اس مقدس خاندان کے مراتب کو دیکھنا ہے تو اس ایک جملے پر توجہ دے، یہ پورا اسلام مقروض ہے تین خواتین کا، پورا اسلام مدیون ہے، مقروض ہے تین خواتین کا، ایک بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، ایک ان کی صاحبزادی اور ایک ان کی صاحبزادی، پورا اسلام مدیون ہے ان تینوں کا۔ بی بی خدیجہ کا مدیون ہے رسول خدا کا ساتھ دینے پر، بی بی سیدہ کا مدیون ہے امیر المومنین کا ساتھ دینے پر، اور بی بی زینب کا مدیون ہے امام حسین کا ساتھ دینے پر۔ تینوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، بی بی خدیجہ مصیبتیں اٹھا رہی تھیں مکہ کی سرزمین میں۔ اب یوں لگتا ہے جیسے اس تربیت کے اندر مصیبتیں اٹھانے کا جذبہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، بی بی خدیجہ مصیبتیں اٹھا رہی تھیں مکہ کے اندر، بی بی سیدہ مصیبتیں اٹھا رہی تھیں اپنے دروازے کے سامنے، اور زینب کبریٰ مصیبتیں اٹھا رہی تھیں کوفہ کے بازاروں کے اندر۔ بی بی خدیجہ مصیبتیں اٹھا رہی تھیں تنہائی کی، بی بی زہرا مصیبتیں اٹھا رہی تھیں ضرب کی، اور سیدہ کی بیٹی مصیبتیں اٹھا رہی تھی بے پردگی کی جو بازاروں اور درباروں کے اندر تھی۔ تینوں نے مقابلہ کیا ہے، بی بی خدیجہ نے مقابلہ کیا مکہ کے اندر ان عورتوں کے سامنے جو ان پر طنز کر رہے تھے، اور سیدہ نے مقابلہ کیا دربار میں جا کر ان کے سامنے جنہوں نے غصب کیا، اور زینب کبریٰ نے مقابلہ کیا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جا کر جب اس نے اور یزید لعید سر حسین کی حالت شروع کی۔ تینوں کی مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں، ان تینوں کی مصیبتوں کا ایک اجتماع بھی ہے، وہ اجتماع کہاں ہے؟ حسین کی بچی زندان میں خواب میں دیکھ رہی ہے، یہ تینوں بیویاں جمع ہیں اور اس کو تعزیت دے رہی ہے۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دین کی تعلیمات کو سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس سب سے مربوط عظیم الشان شخصیت کا، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو نیست و نابود فرما، لشکر اسلام کو فتح نصرت نصیب فرما، لشکر کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، نسلاً بعد نسلاً ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین اعمال و انصار میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا میں زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔